بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سمن، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو .سحر ٹی وی .ir۔ वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन खबरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले मुंतखब प्रोग्राम भी वेबसाइट पर पाबंदी के साथ अपलोड किए जाते हैं, सामईन उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। समीन, आज जुमेरात है, 5 खुरदाद 1401 हिजरी शमसी मुताबिक 24 शव्वालुल मुकर्रम 1443 हिजरी कमरी और 26 मई 2022 ईस्वी। समीन, हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समात फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाजे जहां पेश किया जाएगा। प्रोग्राम अंदाजे जहां के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाइएगा, फिर आप सामईन सुन सकेंगे कुरानी आयात की मुख्तसर तफसीर पर मबनी प्रोग्राम कलाम नूर। जी हाँ सामईन, प्रोग्राम कलाम नूर के बाद समात फरमाइएगा तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला यादों के झरोके। और सामईन, सुबह हमारी सुबह की नशरियात का इख्तिताम आज के दिन की दुआ पर होगा। ये तो रही हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ تمام تر مخاصمت اور دشمنی کے باوجود ایران ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصی کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی بھی قدم علاقے کو نابود کر دے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ تمام تر مخاصمت اور دشمنی کے باوجود ایران ترقی و پیش رفت کی منزل طے کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ ایران ہر دشمنی اور مخاصمت کے مقابلے میں سینہ سپر ہے اور ترقی اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی جغرافیائی اور سیاسی پوزیشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے موجودہ حالات نے تقریباً تمام ملکوں کے لیے بہت سی دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے فرمایا کہ مختلف طاقتوں کی باہمی مخاصمت، رقابت، ایٹمی طاقتوں کی ایک دوسرے کو دھمکیاں، یورپ کے قریب جنگ کا آغاز اور فوجی نقل و حرکت، وبا کا پھیلاؤ اور عالمی سطح پر غذائی قلت کے خدشات ایسے عوامل ہیں جنہوں نے دنیا کو خاص مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور ملکوں کا انتظام چلانا مشکل اور پیچیدہ کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ان حالات کے علاوہ جن کا ساری دنیا کے ملکوں کو سامنا ہے، ایران مختلف معاملات میں عالمی طاقتوں کے کھڑے کردہ چیلنجوں سے بھی نبرد آزما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے دنیا میں اسلامی جمہوریت کا نیا نمونہ پیش کر کے تسلط پسندانہ نظام کے حساب کتاب کو دھرم بھرم کر دیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے فرمایا کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ اور دوسرے تمام اداروں کو احساس کرنا چاہیے کہ وہ ان کے کاندھوں پر کتنی خطیر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے اور کئی مقامات پر آنسو گیس کی شیلنگ، ہوائی فائرنگ اور پھتراؤ کی خبریں ملی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے اراکین اور ممبران نے مختلف شہروں میں دھرنے بھی دے رکھے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں قافلے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ عمران خان کا قافلہ بھی اسلام آباد پہنچ گیا ہے، تاہم انہیں مختلف مقامات پر رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ رکاوٹیں دور کرنے کے دوران تحریک انصاف کے 3 کارکن زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 1 کارکن کے مارے جانے کی خبر بھی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ کراچی کے مرکزی علاقے نمائش چورنگی میں پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس درمیان پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت اور تحریک انصاف دونوں کو افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو دارالحکومت میں پی ٹی آئی کے جلسے انتظامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ملاقات باقاعدہ طور پر ابھی تک شروع نہیں ہو چکی۔ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کی حمایت میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ یاسین ملک کی حمایت میں بدھ کو پوری وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ ہڑتال کشمیر میں عوام اور تاجر برادری نے از خود کی ہے۔ ساری دکانیں اور بازار مکمل طور پر بند ہے۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو دہلی کی خصوصی این آئی اے عدالت نے عمر قید کی سزا کا حکم دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصی کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی بھی قدم علاقے کو نابود کر دے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی شام صہیونی حکومت کے چنگل سے لبنان کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت پر خطاب میں کہا کہ مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی بھی قدم علاقے کے تباہ کن ہونے کا باعث بنے گا۔ انہوں نے لبنان کی آزادی کی سبھی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اللہ کا شکر کہ اس نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور یہ وعدہ 25 مئی کو پورا ہوا۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مزاحمت کے آپشن کی جانب ہدایت دی۔ ہم نے نہ تو عرب حکومتوں کا انتظار کیا اور نہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل سے امیدیں وابستہ کیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے لبنانی مزاحمت کے سربراہوں اور کمانڈروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایران کا اس کی مدد کے لیے شکریہ، اس نے کسی بھی طرح کی مدد سے دریغ نہیں کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تہران کی مدد کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، خاص طور پر جنرل قاسم سلیمانی نے جو کردار ادا کیا۔ اسلامی استقامتی گروہ نے ایک بیان میں صہیونی آبادکاروں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی توہین کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ شمشیر قدس ابھی غلاف میں نہیں رکھی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کی عدلیہ نے گزشتہ اتوار کو اپنے ایک ابتدائی فیصلے میں صہیونی آبادکاروں کو مسجد الاقصی کے صحن میں ان کے مذہبی پروگراموں کے انعقاد کی اجازت دی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے انتہا پسند صہیونی گروہوں کو مسجد الاقصی میں مذہبی پروگرام تلمودی انجام دینے کی اجازت دینا ایک خطرناک اقدام ہے جو ہمارے اصول و اقدار کے برخلاف اور ملت فلسطین کے جذبات کو مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قبۃ الصخرہ گنبد کو ڈھانے کی دعوت سے فلسطینیوں اور اسلامی و عرب ممالک کا غصہ بھڑک اٹھے گا۔ فلسطینی گروہ نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونیوں کی سازشوں اور ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے اور مسجد الاقصی اور مقدس مقامات کے دفاع کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور مظاہروں کا سلسلہ تیز کر دیں۔ چین کی فوج نے روسی فوج کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے ذریعے امریکہ کو جزیرہ تائیوان میں مداخلت کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ چینی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان کے قریب مشترکہ فوجی مشقیں امریکہ کے لیے ایک انتباہ ہیں۔ بیان میں ایک بار پھر بیجنگ کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس علاقے میں امریکہ سمیت کسی بھی بیرونی قوت کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے تائیوان کے معاملے میں اپنی غلط پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، عمران خان کا لانگ مارچ آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی پالیسیوں میں ابہام دو دن پہلے ہی نظر آ گیا تھا، جب حکومت پاکستان کی طرف سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعض حکومتی ذرائع نے یہ اندیا بھی دیا کہ لانگ مارچ کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور پھر منگل کو باضابطہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن انجام دیا گیا۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ساتھ ہی بہت سے شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پھر عدالت کے حکم پر کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج صبح سے ہی خاص طور پر لاہور میں پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ اسی کے ساتھ کراچی میں بھی بعض علاقوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم کی اطلاع ہے، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ مذاکرات کے تعلق سے جو میڈیٹر کا کام کیا ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت دونوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کر کے بیچ کا راستہ نکالیں، اور سپریم کورٹ نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے لیے متبادل جگہ دی جائے۔ البتہ لانگ مارچ کو جلسے میں تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد پہنچیں گے اور جو جگہ ان کے لیے مد نظر رکھی جائے گی وہاں وہ اجتماع کریں گے، جلسہ کریں گے، اور کوئی ہنگامہ کیے بغیر پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے بعض لیڈروں سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے صاف اور واضح طور پر کوئی بھی وعدہ کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اسلام آباد پہنچنے دیا جائے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے نظر آئے کہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے, اور جب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جائے گا ان کا احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے پروگرام میں ہم پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اثرات کا جائزہ لیں گے. اس حوالے سے حکومت کی پالیسیوں میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے, اور اسی کے ساتھ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا بچی کھچی تھوڑی سی مدت میں اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت باقی رہ جاتی ہے تو کیا وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے پر قادر ہوگی, اور کیا اس کی پوزیشن اس مختصر مدت میں بہتر ہو جائے گی اور الیکشن میں اس کے جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے. یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی کرن بٹ صاحبہ. کرن بٹ, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب نے کئی دن پہلے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا, حکومت کو پتا تھا, عمران خان صاحب نے اپنا ہدف بھی بیان کر دیا تھا, اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے کارکنوں کو خاص ہدایات بھی دی تھی. اس کے باوجود حکومت آخری وقت تک کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ اس لانگ مارچ کو اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. متضاد خبریں آئیں, ایک بار اعلان کیا گیا کہ لانگ مارچ کو نہیں روکا جائے گا, ایک بار پھر اعلان کیا گیا کہ ٹھیک ہے صاحب ان کو اسلام آباد پہنچنے کی اجازت تو دی جائے گی لیکن ریڈ زون کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, نظم و نسق میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اگر قانون شکنی کی تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی, اور اس کے فوراً بعد کنٹینر لگانے شروع کر دیے گئے اور اسلام آباد پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے. تو حکومت کی پالیسی میں, حکومت کے یعنی یہ جو طرز عمل جو اپنایا ہے اس میں جو کھلا تضاد پایا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آداب, اور بہت شکریہ سر آپ کی اس انویٹیشن کے لیے. اور تو یہ جو پاکستانی سیاست ہے اس کو آپ کبھی بھی جو ہے ایک منفرد یا انفرادیت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے, ڈھیر ساری پارٹیاں ہیں, اور اس میں کسی کے پاس بھی ابھی تک اس طرح کی دو تہائی اکثریت نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو زیادہ تر جو حکومتیں ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنتی ہیں, اور عمران خان کو سمجھنے کے لیے ابھی, کیونکہ کوئی پرانے سیاسی کھلاڑی نہیں ہیں, جدوجہد کے ذریعے آئے ہوئے ہیں طاقت میں, تو ان کے جو سیاسی پینترے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ابھی باقی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی ٹائم لگ رہا ہے. اور ہم جو نیا پاکستان ہم لوگ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے ہم نے آج کل پاکستان میں, کہ ہمیں ایک نیا پاکستان چاہیے, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہم واقعی نئے پاکستان کے لیے تیار ہیں. اگر نئے پاکستان کے لیے تیار ہیں تو پھر پرانے ہتھ کنڈے ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی خصوصیت جو ہے, جو آپ نے بھی ایک بیان کی کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ آپ ہدایات دیں کہ آپ تیار ہو جائیں, پی ٹی آئی کی حکومت پاکستانی سیاست میں ایک پہلی حکومت ہے جو کہ سوشل میڈیا کے بوم سے آئی تھی. اس سے پہلے ایم ایس ایف, آئی ایس ایف, ایسے کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں جو مسلم لیگ نون کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ کافی متحرک رہتی تھیں, لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ پہلی حکومت ہے جو کہ سوشل میڈیا, ٹویٹر, فیس بک اور اس سے چل کے آئی ہے. اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان کو بھی دیکھیں تو وہ پہلے مطلب سیاست دان ہیں جنہوں نے ٹویٹر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے استعمال کیا. تو اب جب آپ سوشل میڈیا کی پاور پہ آتے ہیں اس پہ پھر آپ کو کسی طرح کا فلٹر یا آپ کو کسی طرح کا جسے کہ ایڈورٹائزمنٹ پریشر برداشت نہیں کرنا پڑتا مین سٹریم میڈیا کو جیسے کرنا پڑتا ہے, تو وہ زیادہ گراس روٹ لیول تک بات چلی جاتی ہے. اور سب سے بڑا مدعا جو ہے کہ انہوں نے جو ایک جسے کہ کانسیپٹ لے کر چلے ہیں کہ میری حکومت کو ایک بیرونی سازش کی وجہ سے نکالا گیا. اگر سی این این کا آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا ہوگا, 26 منٹ کا انٹرویو ہے ان کا جس میں انہوں نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اپنے اس سفارتکار کو نکالنا چاہیے کہ اس نے ایسی زبان استعمال کی. اب یہ پہلی دفعہ پاکستانی کسی ایک لیڈر نے اتنا اسٹرانگ یا مضبوط ایک سٹانس لیا ہے امریکہ کے خلاف کہ میری حکومت کو ٹاپل کیا ہے, امریکہ کی وجہ سے یہ ہٹایا گیا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا ہے. اب اس کو ایک ایسے معاشرے میں جو کہ آلریڈی کوئی کچھ خاص پرو امریکہ نہیں ہے تو اس میں پھر گراس روٹ لیول پہ پذیرائی بھی ملی ہے اور اس پہ ہم نے جو جلسے کور کیے ہیں پشاور کراچی لاہور ملتان وہ بہت بڑے جلسے ہمارے لیے ثابت ہوئے. کہیں کچھ جگہ جیسے لاہور میں کچھ مطلب جو ہم نے 2011-12-14 میں جلسے دیکھے ہوئے ہیں خود کور کیے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ذرا کم تھے لوگ لیکن تھے فیملیز تھیں لوگ تھے بچے تھے سڑکوں پہ لوگ نکل رہے تھے. لیکن ابھی تک پاکستان خود نئے پاکستان کے لیے تیار نہیں ہے. لیڈر بدلنے سے آپ کے جو نچلے طبقے پہ آپ کے کرپشن ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. ہر انسان نے اسی طرح سے وہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو ابھی جو حکومت کا کام ہے ہمارے نزدیک صحافی ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہر پارٹی کو ایک ایکول ٹائم دینا پڑتا ہے. ان کا سپوکس پرسن لینا پڑتا ہے, ان کا پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون نے میرے نزدیک جلد بازی میں ایک یہ جو فیصلہ لے لیا ہے کہ حکومت میں اس ٹائم آنے کا, 1.5 سال رہ گیا ہوا تھا ان کو, اگر وہ مدت پوری کرنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ عوام زیادہ کلیئر ہو جاتی کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینے ہیں. لیکن ابھی جو کل سعودی عربیہ نے $3 بلین کا جو ہے وہ آئل کریڈٹ میں کہا ہے کہ ہم لوگ وہ پرلونگ کر رہے ہیں, اس سے اکانومی کچھ سٹیبلائز ہوگی. ڈالر نیچے بھی آیا ہے. فیول سبسڈیز کو ختم نہ کرنے کا جو ایک فیصلہ بہت مشکل مسلم لیگ نون نے لیا ہے اس پہ وہ قائم ہے ابھی تک. تو یہ کتنی دیر وہ اس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں اور کتنی دیر میں عمران خان مزید پریشر ڈالیں گے. تو ابھی جو وہ شطرنج کی گیم ہے نا وہ پھنس گئی آ کے, کیونکہ کوئین اور جو کنگ ہے نا وہ اب آمنے سامنے ہیں اور پیادے جو ہیں وہ دونوں طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آنے والے 2 دن میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم کرن بٹ صاحبہ کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال لانگ مارچ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی ہم اپنے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے. اور اسی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ اندر ہو رہا ہے داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
سامعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام، معاف کیجیے گا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 15ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔
اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں مومنین اور کفار کی عاقبت کے بارے میں موازنہ کیا گیا تھا، اور اب یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے جنت اور جہنم میں واقع مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دو مقامات کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ دنیا میں انسان کی جسمانی خصوصیات میں سے ایک کے جو آخرت میں بھی موجود رہیں گی پیاس کا ہونا ہے۔ جس کے خاتمے کے لیے صحیح و سالم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے کہ اس تشنگی کے برطرف ہونے کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں بے شمار انواع و اقسام کی پینے والی چیزیں فراہم کی ہیں، جیسے پانی، دودھ، شراب اور شہد کے شربت وغیرہ، لیکن اہل دوزخ کو کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور چونکہ وہ لوگ آگ کے درمیان ہیں وہ زیادہ تر ٹھنڈے پانی کے محتاج ہوں گے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام زینتیں اور لذتیں تم سب کو گناہوں کی طرف نہ موڑ دیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اہم ترین کامیابیوں اور لذتوں کو آخرت میں مومنین کے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے کے فراق میں رہتے ہیں، وہ لوگ غیر شرعی کامیابیوں اور بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی لذتوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ آخرت کی دائمی لذتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی خاص رحمت و مغفرت مادی اور جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اہل بہشت کی روح و جان کو سکون و اطمینان بخشیں گی۔ اہل بہشت انواع و اقسام کی پینے والی اشیاء کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی کھانے کی چیزوں اور پھلوں سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں ہر طرح کی آفات ارضی اور نقص سے محفوظ ہوں گی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 16ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔
اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ ایسے سست ایمان اور مریض دل والے گروہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو بظاہر اسلامی معاشرے میں زندگی تو بسر کر رہے تھے، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام گوہربار اور وحی الہی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ خداوند عالم کے کلام کو پیغمبر اسلام کی زبان اقدس سے سنتے تو تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسی لیے درک بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن جب آگاہ ہو بصیر مومن کے پاس پہنچتے ہیں تو مسحک خیز انداز میں کہتے ہیں: کیا تم پیغمبر کی باتوں کو سمجھتے اور درک کر پاتے ہو؟ حالانکہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔
سامعین، یہ آیت کریمہ بےہودہ اور بدبخت گروہ کے رفتار و گفتار کے بارے میں فرماتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام واضح و روشن ہے، لیکن چونکہ تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے تگودوں میں رہتے ہو اور حق کی پیروی سے روگردانی کیا ہے، لہذا حقائق کو درک کرنے سے عاجز و ناتواں ہو گئے ہو، یعنی تمہاری مشکلات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے بلکہ خود تمہاری طرف سے ہے، کیونکہ تم نے حق کو قبول نہیں کیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خواہشات نفسانی اور غیر مشروع نفسانی خواہشات کی پیروی انسان سے حق و باطل کی تشخیص کو سلب کر لیتی ہے اور اسے حقائق کے درک کرنے سے روک دیتی ہے۔
معاشرے میں رہنے والے دل کے بیماروں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ جو حقانیت وحی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو مشکوک اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، خداوند عالم کے کلام کو صرف سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا، اس کی تعلیمات اور احکام کا درک کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے کانوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سنا ہے، لیکن چونکہ اپنی خواہشات نفسانی کے درپے تھے لہذا حق کو قبول کرنے سے دوری اختیار کی۔
سامعین آئیے اب سورہ محمد کی 17ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم,
اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی ہے خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقویٰ عنایت فرما دیا. کور دل افراد کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو ٹھکرا دیا اور آپ کی حقانیت میں شک کیا, کہ مقابلے میں قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی پیغمبروں کی پہلی ہی مرتبہ میں ہدایت کو قبول کرے گا خداوند عالم اسے دو گرابہاں نعمتیں عطا کرے گا. ایک زندگی میں پیش آنے والی مشکلات میں ہدایت, اور دوسرے روحانی سلامتی اور طہارت عطا کرے گا.
سامعین فطری سی بات ہے کہ انسان سے ہمیشہ خطا و نسیان کا ارتکاب ممکن ہے, اور انسان کے لیے مختلف موضوعات جیسے معیشت, سماجیات, ثقافت اور گھریلو امور میں صحیح راستے کی تشخیص دینا آسان کام نہیں ہے, بلکہ انسان اپنی پوری زندگی میں ہر موڑ پر ہدایت الہی کا محتاج ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان الہی ہدایات اولیہ کو قبول کرے گا تو خداوند عالم اس کی زندگی کے امور میں صحیح راہ کی تشخیص میں مدد کرے گا. البتہ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اندرونی طہارت و پاکیزگی کا ہونا بھی لازم ہے, تاکہ انسان کینہ, حسد, بخل اور تمام برے اخلاق و صفات کے اثرات کو قبول نہ کر سکے اور حق کی راہ سے منحرف بھی نہ ہو سکے.
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہدایت کے قبول کرنے سے خداوند عالم کی طرف سے ملنے والی ہدایت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ہدایت کے قبول کرنے سے انسان کے وجود میں مزید رشد و ترقی کے قبول کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے. قلبی طہارت اور حقیقی عرفان صرف اور صرف ہدایت الہی کے راستوں ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں, نہ کہ انسانی مکاتب کے راستوں سے جیسے بدھیزم اور ہندوازم وغیرہ.
سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے,
اب کھول خزانوں کے رستے,
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر,
عباس کا پرچم ہو جس پر,
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ،
سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 خرداد، 24 شوال اور 26 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس شوال سن 211 ہجری قمری کو معروف محدث عبد الرزاق صنعانی نے 85 برس کی عمر میں یمن میں وفات پائی۔ وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے اور اس دور کے بہت سے علماء نے ان سے کسب فیض کیا۔ عبد الرزاق صنعانی کی عمر کے آخری حصے میں بینائی جاتی رہی تھی، ان کا شمار معروف حافظان قرآن میں ہوتا تھا۔ ان کی اہم تحریروں میں تفسیر قرآن کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ چوبیس شوال سن 749 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، محدث، مفسر اور مصنف ابن لبان کا انتقال ہوا۔ وہ 679 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور بچپن اپنے وطن میں ہی گزارا، جس کے بعد انہوں نے بڑے علماء کے پاس فقہ، اصول فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں شعر کہنے میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ ابن لبان درس و تدریس کے ذریعے واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہے، اور جس میں قرآن کریم میں محکم و متشابہ آیات پر تحقیق کی گئی ہے۔ چھبیس مئی سن 1880 عیسوی کو فرانسیسی ڈاکٹر الفونس لاوران نے ملیریا کی بیماری کی وجہ کا پتہ لگایا۔ الفونس لاوران ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے اور ان کو الجزائر بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے ملیریا کی بیماری کے بارے میں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر سال بہت سے انسان موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، تحقیقات کرنے کا مناسب موقع سمجھا اور بالآخر 26 مئی سن 1880 کو ملیریا بیماری کی وجہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس بیماری کا پتہ لگا کر ملیریا کی روک تھام کی راہ ہموار کی۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر لاوران کو 1907 میں طبی تحقیقات انجام دینے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ چھبیس مئی سن 1928 عیسوی کو ہندوستان نے اولمپک میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا۔ یہ طلائی تمغہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے حاصل کیا تھا۔ اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل پہلی مرتبہ 1908 عیسوی میں لندن اولمپک میں شامل کیا گیا۔ 1912 میں اس کھیل کو شامل نہیں کیا گیا۔ 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے باعث اولمپک کھیل نہیں ہو سکے۔ 1920 میں ہاکی کو ایک بار پھر اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا، مگر 1924 کے اولمپک میں اس کھیل کو دوبارہ حذف کر دیا گیا۔ اس دوران پیرس میں فیڈریشن انٹرنیشنل دی ہاکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد ہاکی کو مستقل بنیادوں پر اولمپک کھیلوں میں شامل کر لیا گیا۔ 1928 میں ہالینڈ میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان ملک ہالینڈ کو 3-0 سے ہرا کر اولمپک میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ چھبیس مئی سن 1981 کو خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کونسل میں خلیج فارس کے 6 ساحلی ممالک سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان شامل ہیں۔ اس کونسل کی تشکیل کا ظاہری مقصد رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور فوجی تعاون اور بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر اس کی تشکیل کی بنیادی وجہ ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات نیز اس خطے میں سامراجی اہداف کا تحفظ کرنا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک خلیج فارس تعاون کونسل نے نہ عربوں کے مفاد میں کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے مفاد میں آج تک کوئی کام کر سکی ہے، بلکہ خلیج فارس کے علاقے میں اغیار کی موجودگی اسی تنظیم کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ پانچ خرداد سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ماہر نفسیات، محقق اور مصنف ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس چلے گئے اور 1309 ہجری شمسی میں پیرس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے۔ ڈاکٹر علی اکبر سیاسی مختصر عرصے کے لیے وزیر خارجہ اور وزیر ثقافت کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ انہوں نے 1321 سے 1333 ہجری شمسی تک تہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس دوران انہوں نے تعلیمی اور تربیتی میدان میں کافی اہم اور مفید کام کیے۔ اقوام متحدہ کے منشور کی تدوین اور منظوری، نیس یونیسکو کی بنیاد رکھے جانے میں ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے ایران کی نمائندگی کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعنی فی ہے وفی غیر ہی من اللیالی والایام برتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده و اصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و بحرمة القرآن اعتمد علیک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدیک فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.